ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اس عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے۔ میں نے اپنی پھوپھی سے کہا، میں کیسے گریا اور افسوس نہ کروں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یزیدیوں نے اپنے کشتے تو دفن کر دیے مگر میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔
عاشور کو حشر سے جو پھوپھی جانے اٹھایا، جلتا ہوا لٹتا ہوا سامان نظر آیا، بابا نہ علمدار نہ لشکر تھا ہمارا، ماں بہنوں کے سر پر برداؤں کو نہ پایا، اس حال میں دستار امامت کو سنبھالا، مرثیہ تھا ایک غریب کا، ہائے جب امام میں بنا، ہائے جب امام میں بنا، مرثیہ تھا ایک غریب کا۔
اے پھوپھی اماں، وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو اور وہ اسے دفن نہ کر سکے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کے سب خون میں غلطا کربلا کی تپتی ریت پر پڑے ہیں اور کوئی ان بے کفن لاشوں پر رحم بھی نہیں کرتا اور ان کے قریب تک نہیں جاتا۔ یہ سن کر میری پھوپھی نے مجھے تسلی دی اور فرمایا، میرے لاڈلے صبر کرو، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب لوگ آ کر تیرے بابا کی قبر کی زیارت کیا کریں گے۔ اس کے بعد اہل بیت رسول کو شہداء کی لاشوں کے قریب سے گزار کر کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ جب اسیروں کا یہ قافلہ شہیدوں کے لاشوں کے قریب سے لے جایا گیا تو روایت کے فقرے ہیں کہ زینب نے خود کو بھائی کے لاشے کے قریب گرا دیا اور کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی بھائی کے لاش پر پہنچی۔ ان پریشان کن حالات کے باوجود اس قافلے کو غموں کے پہاڑ کے درمیان گلیوں کوچوں اور بازاروں سے گزارا گیا۔ شہداء کے سروں کو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، عورتوں اور بچیوں کو بے مقناؤ چادر پھرایا گیا۔ کوفہ کے بے غیرت مرد اور عورتیں اس لٹے ہوئے قافلے کے تماشائی بن کر آئے۔
سامعین، کتنا دل کو بے چین کرنے والا تھا وہ منظر جب خاندان رسول کا لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا۔ امام سجاد علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ یہ وہی کوفہ ہے جہاں ایک وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاکم تھے اور زینب و ام کلثوم شہزادیاں۔ آج اسی کوفہ میں ظالم ابن زیاد تخت حکومت پر بیٹھا ہے اور رسول کا خاندان مقید کھڑا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک بلند انسان کی طرح انتہائی صدمہ اور تکلیف کے باوجود بھی ایک کوہ وقار بنے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔ ابن زیاد نے اس خاموشی کو توڑا یہ پوچھ کر کہ تمہارا نام کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا کہ علی ابن الحسین۔ وہ کہنے لگا، کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ امام نے جواب دیا، وہ میرے ایک بھائی علی تھے جنہیں لوگوں نے قتل کر دیا۔ وہ سرکش جاہل کہنے لگا، نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا۔
امام نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی موت کے وقت قبض روح کرتا ہے، اور اللہ کا قبض روح کرنا یہ الگ بات ہے جو سب کے لیے ہے۔ اس پر ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور کہا، تم میں اب بھی مجھ کو جواب دینے اور میری بات رد کرنے کی جرت ہے؟ اور فوراً قتل کا حکم دیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت زینب دوڑ کر اپنے بھتیجے سے لپٹ گئیں اور کہا کہ مجھ کو بھی اس کے ساتھ قتل کیا جائے۔ سید سجاد علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی رہنے دیجئے اور مجھے ابن زیاد کا جواب دینے دیجئے۔ ابن زیاد تو یہ سمجھا تھا کہ کربلا میں آل محمد کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر سید سجاد علیہ السلام کے دل میں موت کا ڈر سما گیا ہوگا اور وہ قتل کی دھمکی سے سہم جائیں گے، مگر شجاع حسین کے شجاع فرزند نے تیور بدل کر کہا کہ ابن زیاد، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا ابھی تک تجھے نہیں معلوم کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری فضیلت؟ یہ وہ پرزور الفاظ تھے جنہوں نے ظالم کے سر کو جھکا دیا۔ حکم قتل ختم ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ حسین علیہ السلام کی شہادت سے ان کی اولاد و اہل حرم پر کوئی خوف نہیں چھایا، بلکہ کے قاتل اس خاندان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے تھے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ دینداروں میں سید سجاد کا عزم و استقامت پروان چڑھے اور دین کی خدمت کا روز افسوں جذبہ پیدا ہو۔
نواس رسول امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔
فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں، بھولوں گا میں۔ تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو،
سامعین ابھی آپ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام داستان حرم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، قبرستان میں جانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے انجام کو یاد رکھے کہ جلد یا بدیر اسے بھی اسی مقام پر آنا ہے۔ اس حوالے سے اس تربیتی نقطے کو بیان کرتے ہوئے حدیث میں آیا ہے، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر معصوم نے فرمایا، جس دنیا کی انتہا یہ ہو اس کی ابتدا ہی سے پرہیز کرنا سزاوار ہے، اور جس چیز آخرت کی ابتدا یہ ہو اس کی انتہا سے ڈرنا سزاوار ہے۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ آئینی بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے حکومت تحریک انصاف۔ وزیراعظم نے جنریشن ان لمیٹڈ اسٹریٹجک ایڈوائزری کونسل قائم کر دی۔ پیٹرن ان چیف خود ہوں گے، 41 ممبران شامل۔ 2024-25 حکومت کے لیے سیاسی خطرات، عمران بدستور جیل میں رہیں گے، فچ کے ادارے بی ایم آئی کی رپورٹ۔ فیض آباد پر تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کا دھرنا ختم کرنے کے لیے حکومتی ٹیم اور دھرنا انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ، ترجمان الیکشن کمیشن کا اعلان۔ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کی بھی ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت۔ سامعین، اخبار ڈان کے کالم کا عنوان ہے، کیا پابندی سے پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو پائے گی؟ کالم نگار زاہد حسین لکھتے ہیں، بے بسی کی حالت میں اٹھایا گیا یہ اقدام بڑے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا حکومتی فیصلہ انتہائی احمقانہ اور خود اس کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، یہ خودکشی سے کم نہیں۔ اب اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں، لیکن اس کا حکومتی سطح پر اعلان کیا جا چکا ہے اور اس نے موجودہ سیاسی ڈھانچے کے بنیادوں کو ہلا دیا ہے، جبکہ دوسری جانب حکمران اتحاد پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عجیب منظر تھا کہ جب بوکلاہٹ کا شکار وزیر عطا تارڑ نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے فیصلے سے متعلق آگاہ کیا، بلکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق صدر عارف علوی کے خلاف غداری کے مقدمہ چلانے کا بھی اعلان کر دیا۔ ان کی مایوسی اس وقت بھی واضح ہوئی کہ جب انہوں نے اپنا غصہ اعلی عدلیہ پر نکالا اور ان پر جانبداری کا الزام عائد کیا۔ وہ اپنی پریس کانفرنس میں تذبذب کا شکار نظر آئے۔ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں مخصوص نشستوں کے حالیہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کیا ہے۔ ججز کا یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں چلنے والی موجودہ حکومت کے لیے بڑے دھچکے کی مانند ہے۔ عدالت عظمیٰ نے نہ صرف پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں اس کی مخصوص نشستیں دینے کا حکم دیا، بلکہ انہیں ایک پارلیمانی جماعت بھی تسلیم کیا۔ ججز نے کوشش کی کہ وہ اپنے ان غلط فیصلوں کی کچھ حد تک تلافی کر سکیں جنہوں نے 8 فروری کے انتخابات کو متنازع بنایا تھا۔ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد پی ٹی آئی ایوان زیریں کی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی۔ یہ شاید مسلم لیگ نون کی قیادت میں اتحادی حکومت کی اکثریت پر اثر انداز نہ ہو، لیکن 2 درجن مخصوص نشستیں واپس لیے جانے سے سینٹ اور قومی اسمبلی میں ان کی 2/3 اکثریت ختم ہو سکتی ہے، جو کہ آئین میں ترمیم کے لیے درکار ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ کا اکثریتی فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی کو دبانے کی کوششوں کے خلاف انتہائی مضبوط ثابت ہوا۔ علاوہ ازیں، گزشتہ ہفتے مقامی سیشن عدالت کی جانب سے غیر شرعی نکاح کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کی سزا معطل قرار دیے جانے کے فیصلے نے بھی ان ہائبرڈ نظام کو مزید کمزور کیا، جو کہ لگتا ہے کہ اب اپنا کنٹرول کھو چکا ہے۔ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی پہلے ہی 2 مقدمات میں بری ہو چکے ہیں، جن میں انہیں 8 فروری کے انتخابات سے قبل قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان کی رہائی کو ناممکن بنانے کے لیے ان پر تازہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جیل میں قید عمران خان ملک کے طاقتور ترین لیڈر ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر تسلط حکومت کے لیے خطرہ ہیں۔ سوچے سمجھے بغیر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہاتھ سے پھسلتی اقتدار پر قابض رہنے کی حکومتی بے چینی کی ایک اور علامت ہے۔ اس نے پورے نظام کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ حکومت کے اس فیصلے کے پیچھے وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ٹوٹ پھوٹ کا شکار حکمران اتحاد کو سارا دیا۔ یقینی طور پر 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہونے والے نواز شریف نے اس فیصلے کی منظوری دی ہوگی، جو کہ مسلم لیگ نون کے فیصلے کرتے ہیں۔ ستم ظریفی ہے کہ وہ رہنما جنہیں چند سال پہلے اقتدار سے برطرف کیا گیا تھا، وہ اب خود اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے میں اس کے اعلی کار ہیں۔ انہوں نے جیسے اپنی ذاتی سیاسی تاریخ سے کچھ سبق نہیں سیکھا۔ مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پابندی کے فیصلے پر تمام حکمران جماعتیں ایک پیج پر ہیں، لیکن کچھ جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے دیے جانے والے بیانات سے تقسیم واضح ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے چند رہنماؤں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے فیصلے سے متعلق ان کی جماعت سے مشاورت نہیں کی گئی، اور اس معاملے میں پی 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 کی پوزیشن مبہم ہے۔ صدارت اور دیگر اہم آئینی عہدوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو برداشت کرتی ہے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے فیصلے کی حمایت کرنے سے پی 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 کی جمہوری ساکھ پر سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں، جو کہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کا شکار رہ چکی ہے۔ اس حوالے سے پی 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 کو اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے فیصلے کو کسی بڑی جماعت کی حمایت حاصل نہیں، ایسے میں اسٹیبلشمنٹ تنا ہے۔ اس بات کا امکان نہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے کسی ریفرنس کی عدالت عظمیٰ سے توثیق ہو پائے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت قرار دے چکی ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں مرکزی سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دیے جانے کی چند مثالیں موجود ہیں، لیکن اس پابندی نے کبھی بھی پارٹی کی عوام میں حمایت اور مقبولیت کو ختم نہیں کیا۔ اس کی ایک مثال نیشنل عوامی پارٹی ہے، جو پابندی کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے واپس آئی۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف کی ملٹری حکومت میں 2002 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو بھی سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس نے انتخابات پی 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 پارلیمنٹیرینز کے نام سے لڑے۔ اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگ بھی جاتی ہے، تب بھی ان کی عوامی حمایت میں کمی نہیں آئے گی۔ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو انتخابی دور سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ لوگوں کو اس کی حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ دینے سے روک نہیں پائے۔ اگر انتخابی نتائج پر گڑبڑ نہ کی جاتی تو پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرتی۔ متنازع قانونی حیثیت کی حامل حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر اس کا مکمل انحصار ملک میں سیاسی عدم استحکام کی اہم ترین وجہ بنا۔ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ سپریم کورٹ کے تازہ ترین فیصلے نے پارٹی کو توانائی بخشی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ و حکمران اتحاد کی تشویش میں اضافہ کیا ہے۔ پارٹی پر پابندی لگانے کا فیصلہ اور اس کے رہنماؤں پر غداری کے مقدمات حکومت کی بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتے ہیں، جس سے خدشہ ہے کہ کمزور ہائبرڈ حکمرانوں کی جانب سے جمہوری عمل میں جو کچھ بھی باقی بچا ہے اسے دبانے کے لیے سوچے سمجھے بغیر مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ممکنہ ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے بھی پرزور بازگشت ہو رہی ہے، جس سے عدالت کے اختیارات میں کمی آئے گی۔ ملک میں آمریت کے گہرے سائے منڈلا رہے ہیں۔
ایسا کوئی اقدام ملک کے لیے توقع ثابت ہو سکتا ہے جسے پہلے ہی متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ وقت کی کمی کے سبب ہم ہندوستان کے اخبارات شامل نہیں کر سکے، جس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام خلقت کی رانائیاں کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ اس پروگرام کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
خداوند عالم نے اس کائنات کو اتنے منظم انداز سے تخلیق فرمایا ہے کہ اس سے بہتر ناممکن ہے۔ خداوند عالم کی بے مثال اور لازوال ہستی نے اس عالم کو جتنا کامل اور مکمل خلق کیا ہے، اس سے کامل تر ممکن ہی نہیں۔ قرآن مجید کے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ وہی ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا، اور کیا احسن خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم نے تمام موجودات کو جس چیز کی ضرورت تھی اسے عطا کی۔ ہم عالم حیات میں تمام موجودات کے درمیان ایک عجیب رابطہ اور ہم آہنگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم کی خلق کردہ مخلوقات میں سے ایک انسان ہے، جس کے بدن کو اس احسن الخالقین نے اس ترتیب، نظم اور ہم آہنگی سے خلق کیا ہے کہ جب انسان اس کی تفصیلات میں جاتا ہے تو ششتر رہ جاتا ہے کہ خداوند عالم نے کتنے معمولی سے معمولی اور باریک سے باریک عضو کو بھی لاحاصل اور بے ربط خلق نہیں فرمایا ہے۔ انسانی بدن کو خداوند عالم نے اس انداز سے خلق فرمایا ہے کہ بدن کا ہر نظام، حجم سے لے کر خلیوں تک، ہر ایک احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ انسان کے بدن اور اس کے اعضاء و جوارح اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کار اتنا طویل موضوع ہے کہ اس کا ایک پروگرام میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہم نے کوشش کی ہے کہ اس خالق عظیم اور خداوند عالم کے خلق کردہ انسان کے بدن کے ایک نظام، یعنی نظام ہضم کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالیں اور خالق دو جہاں کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اس نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بدن کو خلق فرمایا ہے۔ بلا شبہ انسان جب خلقت کے اس عظیم نمونے اور اس کے کام کرنے کے انداز کا مشاہدہ کرتا ہے تو خداوند عالم کی حکمت و تدبر کا قائل ہو کر بے ساختہ سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالی کا ورد شروع کر دیتا ہے۔ نظام ہضم انسانی بدن کے اہم ترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ اس نظام کی بنیادی ذمہ داری انسانی بدن کے لیے انرجی اور ایندھن فراہم کرنا ہے، تاکہ انسان کی غذائی ضروریات کو پورا کر کے اسے فعال اور متحرک بنایا جا سکے۔ یہ نظام مختلف اعضاء جوارح اور مختلف اعضاء سے خارج ہونے والے مادوں پر، جسے بعض مراحل میں گلینڈز اور بعض مقامات پر انزائم کہا جاتا ہے، مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پورا نظام جو ایک پیچیدہ طریقہ کار پر مشتمل ہے، مسلسل کام کرتا رہتا ہے، جس سے غذا انسان کے منہ کے راستے داخل ہوتی ہے اور ہاضمے کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آنتوں کے ایک طویل نیٹ ورک کے بعد جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس دوران غذا کے اہم اجزاء جسم کے مختلف اعضاء میں جذب ہو کر جسم کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ نظام منہ کے اندر غذا کے داخلے اور فالتو مواد کے جسم سے خارج ہونے تک اس نظم اور ترتیب سے انجام پاتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک حصہ بھی اپنے کام کو صحیح انجام نہ دے تو پورے نظام میں خلل آنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نظام ہضم میں پہلا کام دانتوں سے شروع ہوتا ہے جو غذا کو چکی کی مانند باریک کر دیتے ہیں۔ اس دوران منہ کے اندر موجود بعض کیمیائی مادے اس غذا میں شامل ہو جاتے ہیں جو نہ صرف پیسنے کے عمل کو آسان بنا دیتے ہیں بلکہ اس غذا کو اگلے مراحل کے لیے بھی تیار کرتے ہیں۔ اس دوران زبان کا کام بہت دلچسپ ہے۔ زبان جہاں ذائقہ چکھنے کی ذمہ داری ادا کرتی ہے، وہیں غذا کو بڑی پھرتی سے ایک طرف سے دوسری طرف کرتی ہوئی اور بالآخر چباتی ہوئی غذا کو گلے کے مخصوص راستے کی طرف بھیج دیتی ہے۔ سوچنے کے لیے ایک دلچسپ چیز ہے کہ دانت جب تیزی سے غذا کو پیسنے کا عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس دوران زبان کتنی صفائی سے دانتوں کی چلتی ہوئی اس چکی میں اپنے آپ کو زخمی ہونے یا کچلنے سے بچا لیتی ہے۔ نظام ہضم میں اگلا اہم کام معدے کے ذمہ ہوتا ہے۔ معدہ جس وقت غذا سے خالی ہوتا ہے تو ایک بند مٹھی کی شکل میں ہوتا ہے اور اس میں چند لیٹر پانی اور غذا کی مناسب مقدار اسٹور کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ معدے کی دیواریں مخصوص مسل سے بنی ہوتی ہیں، جبکہ معدے میں لاکھوں کی تعداد میں باریک باریک غدود ہوتے ہیں۔ ان غدودوں میں سے ہر ایک سے مخصوص قسم کا مادہ خارج ہوتا ہے جو خوراک میں موجود مختلف اجزاء کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بعض غدودوں میں سے ایسا کیمیائی مادہ خارج ہوتا ہے جو صرف پروٹین کو ہضم کرتا ہے، جبکہ بعض غدود سے نکلنے والا مادہ صرف چکنائیوں کو قابل ہضم بناتا ہے۔ معدے میں غذا کے ہضم کے آخری مرحلے میں غذا کے مفید اجزاء گوشت، جلد، ہڈی، بال اور خون وغیرہ بنانے کے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں، جبکہ اضافی مواد آنتوں کے ذریعے باہر دھکیل دیا جاتا ہے۔ ہضم شدہ اجزاء انسانی بدن کے کروڑوں خلیوں کو خوراک فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے لطف و کرم سے معدے کو بیرونی غذا میں موجود مادوں سے محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسے مخصوص مادے سے مالا مال کیا ہے کہ وہ کسی بھی زہریلے مادے کو معدے کی حساس دیواروں کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا، الا یہ کہ کسی انتہائی زہریلے مادے کی بڑی مقدار معدے کے اندر پہنچ جائے۔ معدے تک پہنچنے سے پہلے غذا گلے سے گزر کر جاتی ہے۔ یہاں پر بھی ایک عجیب اور ناقابل یقین چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ گلے یا حلق کے اندر مختلف نالیاں، مثلاً سانس کی نالی، غذا کی نالی وغیرہ موجود ہوتی ہیں۔ اگر غذا کا معمولی سا ٹکڑا بھی سانس کی نالی کے اندر داخل ہو کر پھیپھڑوں تک پہنچ جائے تو سانس کے بند ہونے سے موت یقینی ہو جاتی ہے، لیکن غذا جوں ہی حلق میں آتی ہے معدے کی نالی کے علاوہ تمام نالیاں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ یہ قدرت کا ایک اور کرشمہ ہے کہ کھانا نگلنے اور ہضم ہونے کا یہ سلسلہ شب و روز جاری رہتا ہے، لیکن یہ نظام کبھی غلطی نہیں کرتا کہ معدے کی نالی کو کھولنے کے بجائے سانس کی نالی کو کھول دے اور غذا معدے میں جانے کے بجائے پھیپھڑوں میں پہنچ جائے۔ اگر انسان اپنے بدن کے اندر موجود صرف اسی نظام پر غور و فکر کرے تو یہ سب کچھ بھی خدا کی آیات اور نشانیوں کی مانند نظر آئے گا۔ انسان یہ پکار اٹھے گا کہ اس احسن الخالقین نے انسان کی معمولی سے معمولی ضرورت کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ کیا یہ پورا نظم اور بدن کے مختلف نظاموں میں موجود خوبصورت ترتیب انسان کو اس طرح متوجہ نہیں کرتی کہ اس خالق کی بنائی ہوئی ان اشیاء پر غور و فکر کر کے اس ذات باری تعالی کے حضور شکرانے کے سجدے بجا لائے؟ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدا شناسی کے حوالے سے ایک درس میں اپنے شاگرد مفضل کو ہاضمے کے نظام اور غذا کے بدن کا حصہ بننے کے مراحل کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مفضل، غذا کے بدن کا حصہ بننے میں جو مراحل اور حکمتیں پوشیدہ ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ جب غذا معدے میں داخل ہوتی ہے اور ہضم ہوتی ہے تو خداوند عالم کی ذات کے علاوہ کون سی ہستی ہے جو معدے کو اس قدر قوی اور مضبوط بناتی ہے کہ وہ اتنی ثقیل غذا کو ہضم کر سکے؟ اے مفضل، خداوند عالم کے علاوہ کون ہے جس نے انسان کے حلق میں دو راستے بنائے ہیں، ایک آواز کے باہر آنے کے لیے جو پھیپھڑوں سے متصل ہے اور دوسرا غذا کے معدے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو معدے پر جا کر ختم ہوتا ہے؟ کس نے انسانی حلق کو اس انداز سے خلق کیا ہے کہ غذا پھیپھڑے کی نالی میں داخل نہ ہو اور انسان کی موت کا سبب نہ بنے؟ کیا تم نے اس نظام میں کسی طرح کی بدنظمی دیکھی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بس یہ سب کچھ ایک حکیم اور مدبر کی طرف سے ہے جو ان اعضاء کی خلقت سے پہلے ان کی نسبت قادر و توانا تھا، اور کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی کیونکہ وہ لطیف، بصیر و خبیر ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، اب وقت ہوا چاہتا ہے خبروں کے دوسرے بلٹن کا۔ آپ ہماری نشریات میں خبروں کا دوسرا بلٹن چند سیکنڈ کے بعد سماعت فرما سکیں گے۔ خبروں کا دوسرا بلٹن۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں میں پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ تل ابیب پر ڈرون اور سائبر حملہ، صہیونی حکومت کا سارا دفاعی نظام بے اثر، صہیونیوں میں خوف و ہراس۔ مسئلہ فلسطین سمیت دنیا کے تمام مسائل کی جڑ امریکہ ہے، ایران کے نگران وزیر خارجہ کا بیان۔ پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق نون لیگ اور پیپل پارٹی کے مذاکرات۔ مائیکروسافٹ خدمات ٹھپ پڑ جانے سے دنیا کے مختلف ملکوں میں کاروبار زندگی متاثر، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اور اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ تل ابیب پر ڈرون حملے کے کچھ ہی دیر بعد صہیونی حکومت کے مختلف انفراسٹرکچر اور سسٹم کو بھی بڑے پیمانے پر سائبر حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے یمن کی مسلح فوج نے تل ابیب پر ڈرون حملہ کر کے اسرائیل کے خلاف محاذ کی تاریخ میں ایک اور تاریخ رقم کر دی۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق یہ سائبر حملہ مرکزی تل ابیب میں یمن کی مسلح فوج کی کامیاب ڈرون کاروائی کے صرف چند گھنٹے بعد انجام پایا۔ اسرائیلی فوج کے سائبر یونٹ نے اعتراف کیا ہے کہ مختلف سسٹم اس سائبر حملے کا شکار ہوئے۔ بعض ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دیا ہے کہ سائبر حملے سے پولیس، فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی سروس کے رابطہ سسٹم اپنے مدار سے خارج ہو گئے۔ جمعے کی صبح ایک ڈرون طیارہ سمندر کی جانب سے تل ابیب کے قریب ظاہر ہوا اور اسرائیل کے تمام دفاعی سسٹم اور دفاعی لائنوں کو عبور کرتا ہوا تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے قریب ایک عمارت کو جا کے لگا۔ اس ڈرون حملے میں ایک صہیونی ہلاک جبکہ 7 صہیونی زخمی ہوئے۔ یمن کی مسلح فوج نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اب اس کے بعد تل ابیب بھی صہیونیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے تل ابیب کے خلاف اپنے یافا نامی ایک ڈرون کے ذریعے خصوصی آپریشن کی خبر دی، جس کے بعد صہیونی ذرائع ابلاغ نے یہ اعتراف کیا کہ امریکی سفارت خانے کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اب مقبوضہ فلسطین کے میڈیا کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ دھماکہ بڑے ڈرون کے حملے کے نتیجے میں ہوا، جو کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے سمندر کی جانب سے تل ابیب تک پہنچا۔ اس میں ایک 50 سالہ صہیونی ہلاک اور کم از کم 12 صہیونی زخمی ہوئے۔ امریکی حکومت کے ایک عہدیدار نے سی این این کو بتایا کہ اس کے قونصل خانے کے قریب دھماکہ ہوا۔ اطلاعات ہیں کہ اس دھماکے کی خبر عام ہونے کے بعد صہیونی ٹولے کے وزیراعظم نتن یاہو نے اپنا دورے امریکہ کو ملتوی کر دیا۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن حزام اسد نے المیادین چینل سے گفتگو میں مذکورہ ڈرون آپریشن کو ایک نئے اسٹریٹجک مرحلے کا آغاز قرار دیا اور صہیونی دشمن کو خبردار کیا کہ وہ اب اپنے تمام شہروں میں یمن کی مسلح افواج کے حملوں کا منتظر رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یمن کی مسلح فوج لبنان، عراق اور فلسطین میں مزاحمتی قوتوں کے ساتھ قریبی تعاون کر رہی ہیں۔ ادھر فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں کے خلاف یمن کے ڈرون حملے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سرزمین فلسطین کی کوئی بھی جگہ صہیونیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ فلسطینی ذرائع کے حوالے سے انا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے ایک بیان میں مزید کہا کہ تل ابیب پر یمنی فوج کے ڈرون حملے نے صہیونیوں کی ہیبت کو پاش پاش کر دیا اور اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ اس کارروائی نے صہیونی غاصبوں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ فلسطین کی سرزمین ان کے لیے جائے امن نہیں ہے، اور صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر جنگ یواف گیلنٹ جیسے جنگی مجرمین اور اس کے امریکی حامی فلسطین میں رہائش پذیر صہیونی آبادکاروں کو سراب دکھا رہے ہیں۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تنظیموں نے سبھی مزاحمتی گروہوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یمن کی شجاع اور بہادر مسلح افواج کو آئیڈیل بناتے ہوئے پورے علاقے میں امریکی اور اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنائیں۔ فلسطینی تنظیموں نے کہا کہ تل ابیب پر یمنی فوج کا ڈرون حملہ صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کا فطری جواب ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے کہا کہ ہمارے یمنی بھائیوں نے لبنانی اور عراقی بھائیوں کی طرح ثابت کر دیا ہے کہ فلسطین ہی عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے نگران وزیر خارجہ علی باقری کنی نے کہا ہے کہ چاہے ایٹمی مذاکرات ہوں یا مسئلہ فلسطین اور غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے ہوں، امریکہ نے ثابت کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ رائے حل کا حصہ نہیں بن سکتا بلکہ خود بنیادی رکاوٹ بھی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے نگران وزیر خارجہ علی باقری کنی نے نیویارک میں مقامی وقت کے مطابق جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، اور بعض اوقات ان جرائم میں شدت بھی دیکھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ وہ دھمکی ہے جو جارے صہیونی لبنان کو دے رہے ہیں اور لبنان پر حملہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ بنابراین فلسطین کے موضوع پر سلامتی کونسل کا اجلاس ایسے وقت میں ہوا ہے کہ مغربی ایشیا کی صورتحال بہت حساس ہو چکی ہے۔ ایران کے نگران وزیر خارجہ نے بتایا کہ حالات کی حساسیت کے پیش نظر اسلامی جمہوری ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کو غزہ کی جنگ بند کرنے پر مجبور کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں شریک دیگر ملکوں نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ صہیونی حکومت کو غزہ میں جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ روکنے پر مجبور کرنے کے لیے سبھی ضروری اقدامات اور کوششیں عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے موضوع کے ساتھ ہی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس کثیر جہتی ضرورت کے زیر عنوان ہوا، اور یہ اجلاس بھی بہت اہم تھا۔ ایران کے نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ خود سرانہ ایک قطبی سسٹم کا سرخیل ہے، اور امریکیوں کا دعویٰ تھا کہ یہ نظام دنیا کو امن و آشتی اور ثبات و استحکام کا تحفہ دے گا، لیکن امریکیوں نے بین الاقوامی سطح پر جو طرز عمل پیش کیا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ علی باقری کنی نے کہا کہ ہر مسئلے میں، چاہے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات کا مسئلہ ہو، چاہے مسئلہ فلسطین اور غزہ پر اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا مسئلہ ہو، امریکیوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ رائے حل کا حصہ نہیں بن سکتے بلکہ ان مسائل کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہیں۔ باقری کنی نے مزید کہا کہ ہمارے ایٹمی مسئلے میں یہ امریکی تھے جو ایٹمی معاہدے سے باہر نکل گئے اور اس کے حل میں مسلسل خلل اندازی کی، اور غزہ کے مسئلے میں بھی امریکی ہیں جنہوں نے اسرائیلی حکومت کو جدید ترین اسلحے دیے اور غزہ میں ان کے جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی میں شدت کے اسباب فراہم کیے، بنابراین وہ غیر جانبدار نہیں ہیں اور ثالثی کا کردار نہیں ادا کر سکتے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کی انسداد دہشت گردی کی فورس سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد امین الحق القاعدہ کا سرکردہ جنگجو ہے، اور امین الحق کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ امین الحق کی گرفتاری کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی محفوظ پنجاب کے ہدف پر عمل پیرا ہے، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کو 2 مئی 2011 کو امریکی کمانڈوز نے ایبٹ آباد میں خفیہ آپریشن کر کے ہلاک کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے لیگل ٹیم کو ہدایات دی ہیں کہ فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو نشاندہی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ واضح رہے 12 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اطاعت کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا۔ واضح رہے حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دوبارہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ہر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی پر پابندی اور مخصوص نشستوں کے معاملے پر پاکستان پیپل پارٹی کی اعلی قیادت کا اہم اجلاس ایوان صدر میں ہوا، جس میں رہنماؤں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا رویہ جمہوری نہیں، تحریک انصاف اگر خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو رویہ بھی سیاسی جماعت جیسا اپنانا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں پیپل پارٹی کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے فیصلے اور پی ٹی آئی پر پابندی کے اعلان سے متعلق مشاورت کی گئی۔ ملک کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیپل پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے جو وفاقی حکومت کی اتحادی بھی ہے اور حکومت کے ہر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تحریک انصاف کا رویہ جمہوری رویہ نہیں ہے، تحریک انصاف اگر خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو اسے رویہ بھی سیاسی جماعت جیسا اپنانا ہوگا۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے گزشتہ دنوں وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون نے روسی فوجی وفد سے ملاقات میں کیف میں ماسکو کے خصوصی فوجی آپریشن کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ارنا نے NDTV کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ کم جونگ اون نے روس کے نائب وزیر دفاع کی سربراہی میں ایک روسی وفد کا استقبال کیا۔ شمالی کوریا کے رہنما نے روس کے فوجی وفد سے ملاقات میں پیونگ یانگ اور ماسکو کے درمیان دو طرفہ تعاون کی ضرورت کے بارے میں گفتگو کی۔ پیونگ یانگ میں انجام پانے والی یہ ملاقات روسی صدر پوٹن کے اس دورہ شمالی کوریا کے تقریباً ایک مہینے بعد انجام پائی ہے، جس میں دونوں ملکوں نے دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ جنوبی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بھی اس ملاقات کے بعد رپورٹ دی ہے کہ کم نے اس ملاقات میں علاقائی اور عالمی امن میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے روس اور شمالی کوریا کی فوجوں کے درمیان مزید اتحاد کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شمالی کوریا پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین میں جنگ کے لیے روس کو ہتھیار اور میزائل دے رہا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس کے دو مجرموں کو جھٹکا دیتے ہوئے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بلقیس بانو کیس کے دو مجرموں کی عبوری ضمانت کی درخواست کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہے۔ ان مجرمین نے سپریم کورٹ کے ذریعے 8 جنوری کو گجرات حکومت کے فیصلے کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے عبوری ضمانت کی درخواست دی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست کی موضوعیت پر سوال اٹھاتے ہوئے جمعے کو انہیں سماعت سے خارج کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کی دو رکنی بینچ نے جسٹس سنجیو کھنہ اور پی وی سنجے کمار کی بینچ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کو ایسا کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کے دوسرے بینچ کے حکم پر اپیل کیسے کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ یہ درخواست کیا ہے، اسے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، ہم آرٹیکل 32 کے تحت اپیل پر کیسے غور کر سکتے ہیں۔ عدالت کے اس تبصرے کے بعد دونوں مجرموں نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن سسٹم کے خلاف طلبہ کے پرتشدد مظاہروں میں اب تک 39 افراد ہلاک اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش میں کئی روز سے جاری پرتشدد احتجاجی مظاہروں میں اب تک 39 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں مرکزی مسجد کے باہر مظاہروں کی کال دی گئی تھی اور لوگ سڑکوں پر نکلے۔ احتجاجی مظاہروں کے باعث بنگلہ دیشی نیوز چینل سرکاری نشریاتی ادارے آف ایئر ہیں۔ احتجاج کے سبب بنگلہ دیش میں موبائل انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ خیال رہے بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کو ریزرویشن دیے جانے کے خلاف گزشتہ کئی روز سے طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ کوٹا سسٹم مخالف طلبہ کی پولیس اور حکمران جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ونگ سے جھڑپیں ہوئیں۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کا 56% حصہ ریزرویشن میں چلا جاتا ہے، جس میں سے 30% سرکاری نوکریاں 1971 کی جنگ میں لڑنے والوں کے بچوں، 10% خواتین اور 10% مخصوص اضلاع کے رہائشیوں کے لیے مختص ہیں۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ سرکاری نوکریاں میرٹ پر دی جائیں اور صرف 6% کوٹا جو اقلیتوں اور معذور افراد کے لیے مختص ہے اسے برقرار رکھا جائے۔ تاہم وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے طلبہ کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ غزب پر غاصب سنی فوج کے حملے بدستور جاری ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کم از کم 2 درجن فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق رات گئے سنی دہشت گردوں نے النصیرات کیمپ پر ایک بار پھر بمباری کی اور پناہ گزینوں کے اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا۔ سیونی ٹولہ گزشتہ 10 روز کے اندر پناہ گزینوں کے 8 اسکولوں پر بمباری کر چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیونی دہشت گردوں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کر کے کم از کم 2 درجن فلسطینیوں کو شہید اور 50 سے زائد کو زخمی کر دیا۔ اطلاعات ہیں کہ سیونی ٹولے نے غزہ کو سپلائی ہونے والے پانی میں 94% کی کمی کی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک سیونی دہشت گرد کم از کم 38,800 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 90,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ سیونی فوج کے وحشیانہ حملے میں غزہ کی بنیادی شہری تنصیبات پوری طرح تباہ ہو چکی ہیں اور عوام کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں سیونی حکومت کے فوجی اور جاسوسی آلات کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں فلسطینی عوام اور ان کی بہادرانہ مزاحمت کی حمایت کے لیے حزب اللہ کے مجاہدوں نے سیونی کالونی المطلع میں سیونی حکومت کے ایک جاسوسی کے اڈے کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے بیان کے مطابق داغے گئے میزائلوں نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا اور اسے تباہ کر دیا۔ سیونی میڈیا بارہا اعتراف کر چکا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے شمال میں اب بھی حزب اللہ کا غلبہ ہے اور اسرائیلی فوج اس علاقے میں پھنسی ہوئی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے جیالوں نے 8 اکتوبر سے سیونیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی۔ امریکہ کے سابق صدر اوباما نے 2024 کے صدارتی انتخابات میں نامزد امیدوار جو بائیڈن کے انتخاب لڑنے کی مخالفت کرتے ہوئے اس سلسلے میں ڈیموکریٹس کو خبردار کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے صدر باراک اوباما نے ڈیموکریٹس میں اپنے قریبی اتحادیوں سے کہا ہے کہ 2024 کے آئندہ صدارتی انتخابات میں بائیڈن کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہو گئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی صدر بائیڈن پر آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ نہ لینے کے بارے میں دباؤ بڑھ رہا ہے، چنانچہ سینٹ میں ڈیموکریٹک اکثریت کے رہنما اور امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹک اقلیت کے رہنما حالیہ دنوں میں بائیڈن کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ 2024 کے صدارتی انتخابات میں ان کی نامزدگی انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کی کامیابی کے امکانات کو خطرے میں ڈال دے گی۔ اور سامعین، آخر میں یہ خبر کہ مائیکروسافٹ 365 کی خدمات دنیا میں ٹھپ پڑ جانے سے دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ مائیکروسافٹ 365 کی خدمات ٹھپ پڑ جانے کی وجہ مائیکروسافٹ آؤٹیج ہے، اور اس آؤٹیج کی وجہ کراؤڈ اسٹرائک کے ایک اپڈیٹ کو مانا جا رہا ہے۔ مائیکروسافٹ کی سروسز مشکلات کے سامنے آنے کے بعد دنیا بھر میں لاکھوں سسٹم پر بلیو اسکرین اور شٹ ڈاؤن کی مشکلات پیدا ہو گئیں اور پھر سروسز بری طرح متاثر ہو گئیں۔ آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، ملائیشیا، سنگاپور اور ہندوستان میں سروسز بند ہونے سے بینک، میڈیا ہاؤسز اور اسٹاک مارکیٹوں سے لے کر سرکاری ادارے اور ہوائی اڈے متاثر ہوئے ہیں۔ اور سامن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ ہماری دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اپنے قلوب کو نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمائیے۔
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور ہے پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، قرآن حکیم کے مطابق خدا سے صرف اس کے عبادت گزار علماء ہی ڈرتے ہیں، اور پھر یہی علماء اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ لوگوں کو خوف خدا دلائیں اور خدا سے نزدیک کریں، جبکہ بعض اوقات علماء ہی اس بات کا باعث بن جاتے ہیں کہ لوگ خدا سے دور ہو جائیں۔ ایسے بے عمل علماء کے بارے میں جو دنیا پرست ہوں اور دنیا کی رنگینی نے انہیں فریب میں مبتلا کر دیا ہو کے بارے میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سے فرمایا، میرے بندوں سے کہہ دو میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو بیچ میں نہ لائیں جو دنیا کا فریب خوردہ ہو، وہ انہیں میرے ذکر سے اور میری محبت اور مناجات کے راستے سے روک دے گا، یہ لوگ رہزن ہیں، بے شک میں ان کے ساتھ کم از کم یہ کروں گا کہ اپنی محبت اور مناجات کے مٹھاس ان کے دلوں سے دور کر دوں گا۔ تو سامعین، سماعت فرمائیے، ہمارا اگلا